أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناصران و ناصران در حکومت امیر المومنین علیہ السلام موضوع ہے گفتگو کا اور بعض ہماری طبقہ ناقصین میں ہیں یعنی ناصور طبقات میں سے ایک طبقہ ناقصین ہیں عہد شکن اور پیمان شکن لوگ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پہلے بیعت کی اور بعد میں بیعت کو توڑ دیا اور پھر جنگ جمل انہوں نے امیر المومنین کے مقابلے میں برپا کی. اس فصل میں بات تھی ہماری یہ اسباب و عوامل کیا ہیں نقض عہد و نقض عہد کے پیمان شکنی کیوں ہوتی ہے. چونکہ یہ طبقہ فقط مخصوص نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے اندر ہی بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے سابقہ انبیاء میں اور سابقہ قوموں میں. جیسے بنی اسرائیل کی ایک واضح منفی صفت پیمان شکنی اور عہد شکنی ذکر کی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر لوگ بھی پیمان شکن تھے, خصوصاً کفار و مشرکین و یہود, ان کی برجستہ صفت عہد شکنی ذکر کی گئی ہے. اور بعد میں جب حکومت اسلامی وسط ہوئی اس کے اندر پیدا ہوئی, یہی پیمان شکن اسلام کے اندر بھی پیدا ہوئے اور پھر پوری تاریخ میں ہیں, ابھی موجود ہیں و جاری ہیں. کیوں انسان پیمان شکن ہو جاتا ہے, کیوں عہد شکن ہو جاتا ہے؟ پہلے آتا ہے حلقہ دین میں اور میدان کے اندر اترتا ہے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. عرض کیا تھا کہ گوناگون عوامل ہیں اس کے, جن میں سے ابھی تک ذکر ہوئے ہیں, دنیا پرستی ہے, ثروت اندوزی ہے, ریاست طلبی ہے, کینہ توزی ہے, جہالت و صفاحت, عدالت سے فرار ہے, دشمن کے ساتھ ارتباط. یہ وہ عوامل تھے جن کا ذکر ہوا تھا. ان کی وجہ سے عہد شکن غالباً عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں. ہر زمانے میں جو عرض کی جائے تو ہمیں سب سے اہمیت اپنے زمانے کی ہے, اپنے زمانے کے مسائل اور حوادث کو اور چہروں کو سمجھنا, یہ درحقیقت اصلی مقصود تھا اس ساری بات سے اور ہر بات سے. چونکہ قرآن بھی اگر ماضی کے قصے اور تذکرے ذکر کرتا ہے تو ایک آئینہ دکھا رہا ہے مخاطبین کو, تاکہ اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھ سکیں اور اپنے ارد گرد نگاہ کر سکیں, ان کو اپنے زمانے کا قارون اور اپنے زمانے کا فرعون و اپنے زمانے کا مثلا مثبت و منفی کردار معلوم ہونے چاہیے, تاکہ اپنی زندگی بہتر گزار سکیں, بسر کر سکیں اور ان مسائل کے اندر گرفتار نہ ہوں. مثلا ہم بھی اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں انقلاب اسلامی سب سے بڑا نمونہ ہے انقلاب کے ساتھ عہد شکنی کرنے والے, پیمان شکنی کرنے والے, جن کی طرف بعض اشارہ کیا تھا ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی ہیں اور محدود سطح تک ہر جگہ ہیں. ہم دوسرے مختلف معاشروں میں اور ماحول میں بھی اس کے نمونے ملاحظہ کر سکتے ہیں. وہ از جملہ نمونے کے طور پر اگر ناقصین کو ہم ایک خاص محدود ماحول میں یعنی اپنے معاشرے کے اندر, پاکستانی معاشرے کے اندر اگر دیکھنا چاہیں, ہم شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیمان کرنے والے, عہد باندھنے والے اور بعد میں عہد شکن, کہ جو کچھ سلوک انہوں نے شہید حسینی کے ساتھ کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ, کہ شاید دشمن سے بدتر سلوک کیا, اور کاملاً ہمیں محسوس ہوتا ہے شہید حسینی کے ساتھ عہد شکنوں اور پیمان شکنوں کا رویہ دیکھ کر کہ امیر المومنین کی کیا حالت تھی ان لوگوں کے مقابلے میں، اور رسول اللہ کا کیا حال تھا، یا دیگر ائمہ اطہار کی مظلومیت ہمیں معلوم ہوتی ہے ان پیمان شکنوں کے مقابلے میں، جو کچھ انہوں نے اس بزرگوار شہید کے ساتھ کیا. یعنی اول میں خوب پیمان شکنی ہمیشہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ درست تحلیل نہ ہونے کی وجہ سے، ایک عامل معلوم نہیں ذکر کیا ہے یا ابھی کرنا اس کو باقی ہے، تحلیل نادرست، حالات کی نادرست تحلیل ان کو پیمان شکنی پر رکساتی ہے. امیر المومنین کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی عمل کیا، یعنی اپنے تئیں انہوں نے تجزیہ کیا حالات کا، لیکن نادرست تجزیہ کیا. جس طرح یہ سوچ رہے تھے، جس طرح ان کا گمان تھا، ویسے نہیں ہوا، اور ان کے کاملاً توقعات کے برعکس سب کچھ نتیجہ نکلا. اپنے بارے میں انہوں نے جو کچھ سوچا ہوا تھا وہ بھی نادرست نکلا، اور امیر المومنین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا وہ بھی نادرست نکلا، اور عام لوگوں کے بارے میں بھی جو کچھ ان کا نظریہ تھا وہ بھی ان کے تجزیہ و تحلیل کے بالکل برعکس نکلا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر قدرت نہیں ہوتی ان کے اندر کے حالات کو قبل از وقت درست تجزیہ کر سکیں، تحلیل کر سکیں. وہاں تب بعض تو حالات اور اتفاقات کے رونما ہونے کے بعد بھی قادر نہیں ہوتے کہ ان کو درست سمجھ سکیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. ان لوگوں نے حالات کا تجزیہ یوں کیا تھا کہ مثلا ہم ابھی امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو خدمات ہیں یا ہمارا جو ظاہری رول ہے امیر المومنین کی حکومت میں، یہ مورد توجہ واقع ہوگا. اور امیر المومنین کی زندگی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی کہ ایک درویشانہ زندگی امیر المومنین کے آج کے اس محاورے کے مطابق درویشانہ زندگی تھی حضرت کی، یعنی نہ رجحان تھا دنیا کی طرف، دنیا پرستی کی طرف، ثروت اندوزی کی طرف، ریاست طلبی کی طرف. دیکھا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو رغبت نہیں ہے دنیا اور زخارف دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی پہلو حکومت کا پھر ہمیں ہی ملے گا، ہم ہی اس کے ہوں گے صاحب اختیار. اور اپنے بارے میں درست تحلیل ان کی یہ نہیں، یہ نادرست تحلیل تھی کہ ہم بہت ہی اہل لوگ ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں، ہم جس طرف لوگوں کو ڈالیں لوگ اس طرف آ جاتے ہیں. یعنی نبض لوگوں کی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کسی خلیفہ کے خلاف شورش کروانا چاہیں شورش ہو جاتی ہے، کسی خلیفہ کو حکومت سے گرانا چاہیں گرا سکتے ہیں. جزوی کامیابیاں سابقہ حکومت کے اندر انہوں نے ان کو اس غلط باور پر پہنچا دیا تھا کہ گویا ہمارے ہاتھ میں ہے یہ نبض، ہم جب بھی اٹھانا چاہیں لوگ اٹھ جاتے ہیں، جب بھی بٹھانا چاہیں بیٹھ جاتے ہیں، جس کے خلاف روڈ پہ ان کو نکالنا چاہیں نکل آتے ہیں. یعنی اپنی گرفت میں سمجھتے ہیں ہر چیز کو. اور لوگوں کے بارے میں بھی یہی گمان ہوتا ہے ان کا کہ لوگ نافہم ہیں، کج فہم ہیں، اور جدھر ہم انہیں ڈال دیں گے ادھر چلے جائیں گے. یہ امہات مسائل ان کے نادرست تجزیہ اور تحلیل کے اندر موجود تھے، جس وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا. اسی طرح سے ہوا اتفاق رونما ہوا انقلاب اسلامی میں، جن گروہوں کا ذکر کیا ہے بعض لیبرل اور سیکولر گروہوں کا، یا حتی بعض روحانی بھی، وہ یہی سمجھتے تھے کہ خوب یہ ملا ہیں مولوی لوگ ہیں، ان کو حکومت کرنا کا بات ہے، ان کو سیاست میں کوئی شدھ بودھ نہیں ہے، یہ کسی چیز سے آگاہ و آشنا نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے ان کے پاس، نہایت ہمیں ہی سارے امور سپورٹ کریں گے، اور اگر ہم نہ ہوئے تو نظام انقلاب و مملکت آگے بڑھ نہیں سکتا. اس طرح کی نادرست تحلیل کر کے انقلاب کے ساتھ ملے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ہم سے زیادہ اہل نکلے ہیں یہ، اس وقت پیمان شکنی پہ اتر آئے. مثلا نہضت آزادی اور اس کے اعضاء کو یہ پورا اعتماد تھا ان کے بعد، اسی وقت سے بعض اظہارات تھے ان کے کہ مولوی بالآخر انقلاب کے بعد مسجد ہوگی، امامت ہوگی، حوزہ ہوگا، اور یہ لوگ ہوں گے، ان کو حکومت سے کیا سروکار ہے، ان سے حکومت ہو کب سکتی ہے. سرے سے معتقد نہیں تھے ان کی اہلیت اور لیاقت کے، اس وجہ سے پہلے آئے داخل ہوئے انقلاب کے اندر، پھر بعد میں خارج ہونا پڑا انہیں عہد شکنی کی. پاکستان میں بھی یہ اتفاق رونما ہوا، بہت سارے، یہ ایک طے شدہ مطلب ہے اگر صداقت سے کام لیں وہ حضرات جنہوں نے اس وقت یہ عمل انجام دیا تھا اور بعد میں پیمان شکنی کی، اگر صداقت ان کے اندر، کہتے ہیں بعض کہتے ہیں لیکن اپنی نجی محفل میں کہتے ہیں، ملا عام میں اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اس وقت یہ بات ایک بالکل مسلمات میں سے تھی کہ شہید حسینی، کیونکہ مدعیان اور تھے جن کے بارے میں قیاس آرائیاں تھیں یا جو مدعی تھے قیادت و رہبری کے، وہ ان میں شہید حسینی کا سرے سے نام نہیں تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا کسی کے. بعد میں جب شہید کا نام آیا تو اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ یہ ایک مخلص آدمی ہے، یہ انقلابی آدمی ہے، یہ بہت باصلاحیت آدمی ہے اور قیادت کی صفات اور خصائل ان کے اندر موجود ہیں اور قوم کے نفع میں اور دین کے نفع میں اور تشیع کے فائدے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ ہرگز نہیں تھا ایسے. چونکہ شہید حسینی بالآخر ایک دور پاکستان کے دور دراز علاقے، سرحدی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، زبان بھی ان کی اصلی پشتو تھی، اردو بھی اس طرح سے نہیں ان کی زبان تھی یا قدرت نہیں تھی اردو بولنے پر، اور قومی مسائل میں بھی علاقائی مسائل کی وجہ سے یا دور دراز دور افتادہ علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے اس طرح قومی منظر پر بھی شناختہ شدہ نہیں تھے، حتیٰ علماء کے لیے بھی شناختہ شدہ نہیں تھے. بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، مثلا پہلی دفعہ نام سنا ہے انہوں نے. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ ایک انسان مثلا جس طرح سرحدی لوگوں کے بارے میں عموماً پنجاب اور دوسرے علاقوں میں ایک تصویر موجود ہے کہ اتنے چالاک و سمجھدار نہیں سمجھے جاتے اہل سرحد، جذباتی احساساتی، یا جس طرح ایک تصور پایا جاتا ہے، حتیٰ بعد میں انہی پیمان شکنوں میں سے شہید کو جنہوں نے کردار کشی شروع کی تو اسی نام سے کردار کشی شروع کی، وہ نہیں کہتے تھے مثلا عارف حسین یا نہیں کہتے تھے، وہ تحقیر و توہین کے طور پر پٹھان کہتے تھے شہید حسینی کو. یہی پیمان شکن جنہوں نے اس میں فیصلہ کیا، ووٹ دیا جنہوں نے، یہی بعد میں ان الفاظ سے یاد کرتے تھے ان کو. اور اس سے بھی بدتر کہ اب میں دہرا نہیں سکتا یہ الفاظ، یہاں پر زیادہ توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے تھے. انہوں نے شہید کو ایک اس طرح کا ایک آدمی سمجھ کر، سادہ لو آدمی سمجھ کے، اور ایسا آدمی جس کو ہم اردو بول رہے ہوں گے، پنجابی بول رہے ہوں گے، جس کو ہماری بات کا سمجھ بھی نہیں آئے گی، اپنے کام میں لگا رہے گا اور اس علاقے سے ادھر اصلا آشنائی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، جو آدمی تقریر ہی نہیں کر سکتا وہ کس طرح سے مسئلہ کرے گا. لہذا اگر میں خلاصہ کروں، یعنی ان کی تحلیل یہ تھی کہ اپنے میں سے انہوں نے سب سے نااہل چون کے بنایا تھا اپنے گمان کے مطابق کہ یہ رہیں گے آگے اور باقی سارے زمام ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. ظاہر ہے جب نااہلوں کو اختیار دے دیے جائیں تو پھر جو اہل ہوتے ہیں یا چلتے پرزے ہوتے ہیں وہ ساری چیز سنبھال لیتے ہیں. اس ذہنیت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا شہید حسینی کے بارے میں. اور بعد میں یہی طبقہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک ایک کر کے، بلکہ گروہ گروہ شہید سے جدا ہونا شروع ہوئے یہ، اور بدترین شکل میں جدا ہونا شروع ہوئے، تہمتیں لگا کے، بہتان باندھ کے. بعض ان میں سے اچھے علماء بھی تھے جن کو ورغلایا، ذہن بھی بنایا انہوں نے. ایک لاہور کے معروف اجلاس میں، علماء کی مجلس میں، بعض علماء کو اکسایا اور انہوں نے جا کر شہید سے کہا کہ علماء آپ سے مایوس ہیں، آپ پر اعتماد نہیں کرتے علماء. اور شہید نے اس جلسے سے خطاب کرنا تھا، بجائے خطاب کے شہید نے استعفیٰ لکھا وہیں پر اور آ کر وہاں پیش کیا کہ چونکہ مجھ پر علماء اعتماد نہیں کرتے، میں حاضر نہیں ہوں ایک منٹ کے لیے بھی اب آپ کے لیے مثلا رہبری یا قیادت سنبھالوں. وہیں اعلان کیا کہ میں پہلے سے ہی چاہ رہا تھا کہ افغانستان جاؤں اور جہاد میں شرکت کروں، میں تو اس چیز کو چاہتا نہیں ہوں، سرے سے مائل نہیں ہوں اس طرف. آپ لوگوں نے میری گردن میں یہ ذمہ داری ڈال دی اور میں نے بھی یہ قومی دینی ذمہ داری سمجھ کے اس کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن اگر آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے میں ہرگز. اور یہ سب علماء تھے، ایک بھی اس میں شخصی آدمی نہیں تھا جنہوں نے عدم اعتماد کیا یا اس طرح کے جملے یا اس طرح کی شخصیت شہید کی. اور آہستہ آہستہ کر کے سب جدا ہو گئے شہید سے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحاظ سے جنگ جمل سے بھی زیادہ سخت مارکہ شہید کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا، حتیٰ کہ بعض جگہ پر ایسی تہمتیں اور بہتان شہید کے اوپر باندھے. یہ رہ موجود ہے عہد شکنی اور پیمان شکنی، تاریخ میں تسلسل ہے اس کا، ہمیں اسی چیز کو پہچاننا ہے. یہی چیزیں جو آج کے زمانے میں ہیں موجود، یہ تفکرات جو عین دین بنے ہوئے ہیں. خب یہی شخصیات جو جنگ جمل میں تھیں وہ معمولی شخصیات تو نہیں تھیں، مثلا طلحہ و زبیر کو معمولی شخصیات نہیں ہیں، ولو امیر المومنین کے مقابلے میں ہیں، لیکن امیر المومنین کے مقابلے میں آنا ان کا جو مقام تھا اس وقت اجتماعی وہ کم نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کی زیادہ توفیق اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کو ایک معمول سے بڑی حیثیت حاصل تھی. رسول اللہ کے زمانے سے ہی ایک ممتاز مقام ان کا تھا لوگوں کے اندر، حتیٰ امیر المومنین کے ساتھ سابقہ خلافتوں میں بھی امیر المومنین ان کے حق میں تھے اور یہ امیر المومنین کے حق میں تھے، خصوصاً زبیر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ سیف الاسلام ہے، شجاع آدمی، نڈر آدمی تھا، اور جیسے اشارہ بھی کیا کہ جنگ احد میں جب سب بھاگ گئے، تین آدمی بچ گئے، ان تین میں تیسرے زبیر تھے، وہاں پر شمشیر لے کر رہے، بلکہ جب امیر المومنین کو گرفتار کرنے آئے رحلت رسول اللہ کے بعد تو کوئی آدمی نہیں نکلا امیر المومنین کے دفاع کے لیے، تنہا زبیر نکلے تلوار لے کر اور اس بڑے جتھے کے سامنے، لیکن تنہائی کی وجہ سے کچھ کر نہیں پائے، انہوں نے قابو کر کے زبیر کو بھی کوڑے مارے اور ان کی تلوار پتھر پہ مار مار کے توڑ دی۔ یہ سب نے لکھا ہے، پوری تاریخوں میں ہے، سب سنی شیعہ سب نے لکھا ہے۔ اس قسم کی شخصیت زبیر، لیکن آخر کار امیر المومنین کے زمانے میں آ کر اس مشکل کا شکار ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ اور دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ایک یہ تھی کہ صحیح تجزیہ نہیں کر سکے تھے حالات کا، نہ اپنے بارے میں، نہ حالات کے بارے میں، نہ امیر المومنین کے بارے میں، اور نہ عوام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ نبض امر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس طرف لوگوں کو مائل کریں، اگر ہم نے کہا امیر المومنین کی بیعت کرو، بیعت کرتے ہیں لوگ، ہم جب کہیں گے اب چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے لوگ۔ یہ ان کا اشتباہ تھا۔ انقلاب کے اندر بھی بعضوں سے یہی اشتباہ سرزد ہوا، جس کی سزا سب کو ملی، یعنی اور خود کو زیادہ ملی۔ یہ اسی گمان کے تحت کہ نبض امور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہیں ماحول جیسا بنائیں، ہم گرم کر سکتے ہیں ماحول کو، ٹھنڈا کر سکتے ہیں ماحول کو، انقلابی بنا سکتے ہیں ماحول کو، سیکولر بنا سکتے ہیں ماحول کو۔ اس وجہ سے ان کے غلط تجزیوں کے بارے میں وجہ سے یہ اتفاق رونما ہوا۔ اور ایک اور ان کے اندر ضعف موجود تھا جس کی وجہ سے پیمان شکنی انہوں نے انجام دی۔ فریب خوردہ لوگ تھے یہ، پیمان شکن فریب خوردہ ہے، دھوکہ خور ہے۔ فریب دینا وہ بھی ایک الگ صفت ہے، لیکن پیمان شکنوں کے اندر برجستہ صفت فریب خوری ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ظاہری حالات کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، پس پردہ سازشوں اور میٹنگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، دشمنوں کے وعدوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور چاپلوسوں کی چاپلوسی اور خوشامد کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، تملق کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور دوسروں کی رواداری اور مدارہ کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزور ہیں، جب ان کے مقابلے میں رواداری سے کام لیا جائے، گمان کرتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ہمارے محتاج ہیں۔ کسی کے انکسار کو اس کے ضعف پر محمول کرتے ہیں، مثلا اس کو سمجھتے ہیں عاجز ہے، یہ کر نہیں سکتا، نا اہل ہے، اس وجہ سے ہماری طرف آتا ہے۔ یہ گٹیا اور پست لوگوں کی یہ صفت ہے کہ عموماً دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں کہ اگر کوئی انہیں احترام دینا چاہتا ہے، انہیں شخصیت دینا چاہتا ہے، اگر اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک اچھا باصفات آدمی ہے، با کردار آدمی ہے اور با اقدار آدمی ہے، اور ہمیں اپنی اس عالی شخصیت کی وجہ سے ہمیں احترام دینا چاہتا ہے، یعنی یہ اس کی شخصیت کی بڑائی اور برجستگی ہے کہ ہمیں احترام دے رہا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پھنسا ہوا ہے، اب اس کی مجبوری ہے، اب ہمارے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے مدارہ سے بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ چاپلوس ان کے پاس آ کر ان کی شخصیت کو ابھارتے ہیں، اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، جب وہ آ کر کہیں کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ نہ ہوئے کچھ چل نہیں سکتا نظام، اگر آپ مخالفت کر دیں سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آپ کے ایک بیان سے، ایک اخباری بیان سے انقلاب تیس نیس ہو جائے گا، یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ مثلا یہی عہد شکن، آج کے عہد شکنوں کے بارے میں اگر آپ بی بی سی اور دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں کے تبصرے سنیں جو انہوں نے ان کو ہوا بھرنے کے لیے دیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں برجستہ، خوب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح فریب خوردہ لوگ ہیں، ان کی طرف سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ بعضوں کو، بعض انہیں پیمان شکنوں میں سے جو پہلے انقلاب کے ساتھ تھے اور بڑی مسئولیتیں تھیں، ذمہ داریاں تھیں انقلابی ان کی اور نظام کے اندر، بعد میں پیمان شکن بنے، اسی دھوکے میں آئے کہ ہمارے بارے میں بیرونی دنیا میں کیا لکھا جاتا ہے، بلکہ یہ آمدن کیا گیا، حتیٰ پوری دنیا کے اب ظاہر طلبہ، خصوصاً ہمارے طلبہ پاکستانی، اتنی مصروفیات ہوتی ہیں ان کی کہ لیس لنا فرصت ان لے پروردگارنا، کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ ہم اصلی چیزوں کی طرف توجہ کر سکیں، یعنی نہیں ہوتا سروکار ہمارا عموماً عالمی آلات سے، اور واقعات سے، حوادث سے سنا سنائی کر لیتے ہیں لیکن اندر اترتے نہیں ہیں، تجزیہ تحلیل تک حد تک نہیں جاتے آگے. ورنہ اگر ہو مثلا اس وقت مغربی میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا لائن دے رہا ہے ہم سے متعلق، ہمارے امور سے متعلق، ہمارے ممالک کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے ایک انسان کے لیے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کس طرف لے جانا چاہتا ہے ہمیں. کم از کم اپنے ملک کے میڈیا کی حد تک انسان کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. مثلا پاکستان میں ایک نام نہاد صحافی جو بعض دیگر صحافیوں کے بقول کے انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو واقعی وہ عقل کم ہو جاتی ہے، وہ اتفاق اس کے ساتھ رونما ہوا، ارشاد احمد حقانی. یعنی ایک نام بڑا بنا ہوا ہے میڈیا کے اندر، در حالی کے بغیر مغز کے ہے، بالکل خالی ذہن، خالی کھوپڑی جس انسان کی ہو، اور اتفاق سے جو کچھ وہ لکھتا ہے ملک کے بارے میں اس کے بھی برعکس ہوتا ہے. اگر اس کے کالم اور اس کے نظریات کو آپ نے دیکھا ہو، جس چیز کے بارے میں اس نے اظہار نظر کیا، جیسے ہوتا ہے نا عورتوں سے مشورہ لو، جو مشورہ دیں اس کے الٹا کام کرو، وہ بالکل عورتوں والی حالت ہے اس کی اس وقت، کہ جو وہ لکھتا ہے اس کے برعکس اتفاق رونما ہوتا ہے ملکی حالات میں بھی اور عالمی حالات میں بھی. خصوصیت کے ساتھ اس سے لکھوائے گئے، باقاعدہ انہی چاپلوسوں نے اس سے کالم لکھوائے گئے، مثلا انقلاب کے بارے میں، ولایت فقیہ کے بارے میں لکھوا کر پھر بعض شخصیات کو آ کر دکھائے، انہوں نے کتابی شکل بنائی اور اس کو بھی بلایا، اور اخباریں کٹنگ لا کر بعض شخصیات کو آ کر یہ ماحول بنایا خصوصی میٹنگ میں کہ آپ کے بارے میں عالمی میڈیا یوں اس وقت لکھ رہا ہے، آپ کو اس وقت مثلا مارٹن لوتھر اور مثلا فلاں فلاں کے نام لیے کہ ان کی سطح پر آپ کو دیکھا جا رہا ہے. خوب انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اس سے کہ خوب چلو ایرانی میرے بارے میں لکھتے ہیں تو شاید کسی تعصب کی وجہ سے یا حمایت کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے لکھتے ہوں، لیکن ایک عالمی میڈیا میں جب میرے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے یا فلاں کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو دھوکے میں آ جاتا ہے انسان. اور یہ کام اتفاقاً کرتے ہیں میڈیا، خناس کا ایک یہ کام ہے کہ ایسے ضعیف نفوس کو دھوکے میں رکھنا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ آپ کی اصل پوزیشن کیا ہے، اصل حقیقت آپ کی کیا ہے. وہ روز خوش ہوتا رہتا ہے اپنی تصویریں دیکھ کر اور اپنے بارے میں اظہار نظر دیکھ کر چاپلوسوں کے، جیسے قدیم زمانے میں درباروں میں باقاعدہ چاپلوس استخدام کیے جاتے تھے، یعنی رکھے جاتے تھے درباروں کے اندر تاکہ شہنشاہ کو ملکی حالات کا اندازہ ہی نہ ہونے دیں اور اپنی عدم مقبولیت کا اندازہ نہ ہونے دیں. چاپلوس اس کو گزارشیں بنا بنا کے پیش کرتے تھے کہ آپ مثلا اس قدر روز بروز آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ہر دن 1000% آپ کی مقبولیت کا گراف بڑھتا جا رہا ہے. اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. پیمان شکن جتنے بھی ہیں قدیم سے یعنی آج تک ہم دیکھیں، ایک بڑی صفت ضعف ان کے اندر دھوکے میں آنا ہے، فریب خوری ہے. یہ خود پسندی و خود بینی، یہ بھی ایک ضعف تھا ان کے اندر اور ہے. پہلے فرض کریں کہ آئے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ خب جو ہمارا مقام ہے، جس سطح کے ہم لوگ ہیں، اس سطح کا ہمیں درجہ نہیں ملا. وہ انانیت اور خود بینی، خود پسندی ان کے اندر تھی کہ ہم اس سطح کے لوگ نہیں تھے جس سطح پہ ہمیں رکھا گیا. اظہار بھی کیا، کئی خطبات گزرے ہیں، پڑھا ہے ہم نے. انہوں نے کہا ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا، ہمیں شریک نہیں رکھا جاتا اقتدار کے اندر، ہم سے پوچھا نہیں جاتا، اہم فیصلے ہمارے بغیر ہوتے ہیں. یہ خود پسندی ہے، یعنی اپنے آپ کو خود اہمیت دینا، اپنے آپ کو خود بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو خود دوسروں سے برتر سمجھنا. خود بینی ہے کہ بہت بڑی مشکل ہے. بعض بزرگوں کے بقول کے یہ اعتراف کر لینا چاہیے اس وقت تمام بشریت کو کہ خودخواہی کے ہاتھوں انسان شکست کھا چکا ہے. ہر انسان دینی و غیر دینی خودخواہی کے ہاتھوں شکست خوردہ ہے. پورا یہ قافلہ بشریت و کاروان بشریت، اکا دکا افراد اس سے مستثنا ہیں جنہوں نے خود بینی کو ترک کر دیا ہے یا اس ورطے میں اور اس جہالت کے اندر نہیں پڑے، خود خواہ و خود بین نہیں ہے. پیمان شکن خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یعنی منحصر بے فرد سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو قطب سمجھتے ہیں کہ سارا نظام ہمارے گرد چل رہا ہے اور ہمیں کس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو ہر چیز کا مثلا ماں باپ تصور کرتے ہیں کہ ہم ہیں پدر و ہم ہیں مادر و ہم سب کچھ ہیں، ہماری وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے. ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے اپنے بارے میں، خودخواہ اور خود پسند افراد کے بارے میں. ایک شہر میں پاکستان میں، وہاں تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا، وہ پوچھتے ہیں عموماً لوگ کہ ہمارے شہر کو کیسے پایا آپ نے، اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، یہ بھی ایک نوع خود پسندی ہے انسان کہ ہمارے شہر کو کیسے دیکھا آپ نے، آپ دوسرے بھی علاقوں میں گئے، ادھر بھی گئے، ہمارے ہاں کیا محسوس کیا. ان کی خدمت میں مختصر جی عرض کیا کہ باقی پاکستان کے ہر شہر میں گئے، وہاں علاقے میں گئے، بالآخر مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر طبقے کے تعلق، متدین غیر متدین سب قسم کے لوگ ہیں، لیکن سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کائنات خدا چلا رہا ہے، کوئی اور طاقت ہے جو کائنات چلا رہی ہے. لیکن آپ کے شہر میں میں نے یہ خصوصیت پائی ہے کہ یہاں ہر آدمی کو یہ احساس ہے کہ پوری کائنات کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے اور میں ہوں قطب عالم، اگر میں نے ذرا سا کندھا ہلا دیا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. یہ ہیں ایسے لوگ، اپنے آپ کو محور سمجھیں گے، ہر چیز کا اپنے آپ کو محور، یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہم نے کیا، یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہے. میں کہ آپ کے شہر کا ہر آدمی ایسے لگتا ہے مجھے کہ وہ احساس یوں کرتا ہے کہ ہمارے دوش پر ہے سارا بوجھ. یہ خودبینی، خودخواہی، خود پسندی تباہ کر دیتی ہے انسان کو. ایک ہلکا سا اس کا اثر عہد شکنی ہے، خود پسند آدمی عہد توڑ دیتا ہے، چونکہ میں عہد کیا چیز ہے، میں اب کسی عہد وعد کا پابند نہیں ہوں، میں جو کچھ میں ہوں وہ اہمیت رکھتا ہے، میں کسی قرارداد کے تابع نہیں ہوں، میں کسی عہد کا پابند نہیں ہوں. عموماً خود پسندی کی زبان بھی یہی ہوتی ہے، ہم کسی ضابطے اور قانون کے تابع نہیں، جیسا کہ خود پسند قانون کے بھی تابع نہیں ہوتا، حدود کے بھی تابع نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ماورا مخلوق سمجھتا ہے ہر چیز سے، عام انسانوں سے بھی ماورا، قوانین سے ماورا، حدود سے ماورا، اور عہد و پیمان سے بھی ماورا سمجھتا ہے. اس قدر خود خواہی ہے، جیسے یہود اپنے آپ کو نجات برتر سمجھتے ہیں، جیسے کسی عہد و پیمان کے پابند بھی نہیں ہے. لیس علینا فی الامین سبیل، یہ نعرہ ہے ان کا کہ امین کو ہم پر کوئی حق نہیں بنتا، چونکہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں وہ لوگ. عہد شکن چونکہ خود بین ہیں، خود خواہ ہیں، ان کو، اور خود بین کی یہ خصوصیت ہے، خود بینی جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے پھر اور کچھ نہیں نظر آتا سوائے خود کے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، یعنی ہر جگہ خود ہی نظر آتا ہے، ہر جگہ انسان کو اپنا ہی وجود نظر آتا ہے. فرض کریں ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان ہزار لوگوں میں اس کو فقط یہ خود ہی نظر آتا ہے، باقی ہزار اس کو نظر نہیں آتے. اگر متدینین میں ہے سب سے بڑا متدین یہ خود ہے، اگر علماء میں ہے سب سے بڑا عالم یہ خود ہے، اگر عبادت گزاروں میں ہے سب سے بڑا عبادت گزار یہ خود ہے، اگر اہل سخن میں ہے سب سے بڑا سخنوار یہ خود ہے. اور جب انسان خود کو اتنا کثرت سے دیکھنا شروع کر دے پھر اور کچھ نہیں دیکھ سکتا انسان، اس وجہ سے کچھ اور نظر نہیں آتا. خود پسند، خود بین انسان، خصوصاً اگر مذہب ان لوگوں کے اختیار میں آ جائے، خودخواہوں کے اور خودبین لوگوں کے، دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں انسانوں کی، اپنی بھی اور دوسروں کے لیے بھی، خودخواہ و خودبین لوگ. اور یہ مشکل تھی امیر المومنین کی، ایک بڑی مشکل تھی کہ امیر المومنین خودخواہوں، خود پسندوں اور خودبین افراد کے اندر گرے ہوئے تھے، جو اپنی اہمیت کے بہت قائل ہو گئے تھے. یہ پہلے بھی اشارہ ہوا اس کی طرف، خودبینی ممکن ہے اول سے نہ ہو لیکن بعد میں پیدا ہو گئی، اگر کسی کو احساس دلایا جائے خودخواہ بنایا جا سکتا ہے انسان کو، خصوصاً اگر چاپلوس آئیں یا اس انسان کو اہمیت دی جائے. فرض کریں گے ایک بالکل عام آدمی کو ایک بہت بڑی میٹنگ میں، وزراء کی میٹنگ میں اگر طلب کر لیا جائے تو وہ ویسے ہی خودخواہ اور خودبین ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو بلایا گیا، اگر کچھ نہ ہوتا تو مجھے کیوں بلایا گیا یہاں پر. اور جب ان کو نظر انداز کیا جائے گران گزرتا ہے، خودبین انسان کو نظر انداز کرنا موت کے مترادف ہے. خودخواہوں کو نظر انداز کرنا، وہ اپنے لیے اس کو موت سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ ہر ظلم زیادتی قابل تحمل ہے، لیکن انہیں چشم پوشی ان سے کرنا قابل تحمل نہیں ہے ان سے. لہذا اس وجہ سے امیر المومنین کے زمانے میں بھی انہیں بہت گرہن گزرا کہ کس طرح امیر المومنین نے ہمیں نظر انداز کیا ہے، ہم سے مشورہ نہیں لیا، تقسیم اقتدار میں ہمیں شریک نہیں رکھا، اور اہم فیصلوں میں ہم سے پوچھا نہیں گیا. نظر انداز کرنا تحمل نہیں کر سکے یہ لوگ. وہ علت دیگر ان کے اندر حقد و حسد بھی ہے، حسادت بیماریوں کے جراثیم کی طرح ہیں. بسا اوقات یہ جراثیم بیماری کے موجود ہوتے ہیں لیکن فعال نہیں ہوتے، اور کسی خاص حالت میں یہ فعال ہو جاتے ہیں جراثیم. مثلا یہ ہیپاٹائٹس کے جراثیم اگر انسان کے وجود کے اندر چلے جائیں، کہتے ہیں نکلتے نہیں ہیں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی فعال ہوتے ہیں کبھی غیر فعال ہوتے ہیں. اگر فعال ہو جائیں آزمائش میں آ جاتے ہیں، فعال نہ ہو تو بھی وجود کے اندر ہیں، موجود ہیں یہ. اسی طرح روحی بیماریاں، اخلاقی مشکلات بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں، ضعف، بعض اوقات فعال ہیں بعض اوقات غیر فعال ہیں. حسد ہے انسان کے اندر لیکن غیر فعال ہے، چونکہ ابھی میدان نہیں ملا حسد کو اظہار کا. استاد بزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ حسن زادہ عام علی دامہ ذل العالی، وہ اکثر درس میں یہ بیان فرماتے تھے کہ ابھی آپ طالب علمانہ ماحول میں آپس میں دوست ہو اور ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، اس سے کسی غلط فہمی میں نہ شکار ہو جانا کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، دوسروں کا ادب احترام کرتے ہیں، دوسروں کو برداشت کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ ابھی نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے، ابھی آزمائش کا مرحلہ نہیں آیا ہے، اور آزمائش و امتحان سے پہلے اپنے آپ کو سرخرو سمجھنا، یہ کبھی اس گمان میں نہیں مبتلا ہونا. آنے دو، اتفاق ایسا رونما ہونے دو کہ یہی ساتھی آپ کا، یہی ہم جماعت آپ کا، اس کو کوئی اچھا مقام مل جاتا ہے، کوئی اچھی پوسٹ مل جاتی ہے، یہ مشہور ہو جاتا ہے، آپ مشہور نہیں ہوتے، وہ پھر پتہ چلے گا کہ آپ حسد ہے یا نہیں ہے. بس الفاظ کر لیں کہ ہمارا ہم جماعت ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، سخنرانی تقریر کرنا جانتا ہے، پاکستان میں ویسے بھی جو تقریر کرنا جانتا ہے وہ عالم ہے. خوب، اس نے سخنرانی سیکھ لی، ممبر پہ جاتا ہے، مشہور ہو گیا، اور یہ نہیں، یہ اب جہاں بھی بیٹھتا ہے مجھے پتا ہے یہ کیسا ہے، یہ میرے ساتھ مباسی رہا، اس کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتی تھی، وہاں پر امتحان میں اس کے نمبر ہمیشہ مجھ سے پیچھے ہوتے تھے، مجھے پتا ہے یہ کیا ہے، کس پانی میں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب مباسا کر رہے ہیں اس وقت نہیں، اس وقت تو کہتا ہے اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی مقام پہ پہنچا اب اظہار شروع ہو جاتا ہے انسان کا. حسد غیر فعال رہتا ہے انسان کے اندر، حتیٰ اس کو بھی مارنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے کہ حسد غیر فعال بھی نہ ہو انسان میں. اور یہی حسد جب میدان آزمائش آتا ہے فعال ہو جاتا ہے، اور اس طرح دوسری اخلاقی گراوٹیں، اخلاقی پستیاں انسان کے اندر، یہ میدان جب ان کو ملے تو ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا تما و لالچ، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اگر تما ہو بھی تو فائدہ نہیں ہے، چونکہ کچھ ملے گا نہیں، حاصل نہیں ہوگا، لیکن جہاں ملنے کی توقع ہے وہاں پر تما فعال ہو جائے، اگر یہ تما تباہ کرتی ہے انسان کو. فرض کریں کہ جہاں کچھ ملتا ہی نہیں تھا، اگر تما ہوتے بھی، حریص ہوتے بھی تو کچھ نہ ملتا، وہاں پر انسان خوددار بن کے رہے، یہ خودداری اس کے دھوکے میں نہیں آنا. وہ خودداری مہم ہے کہ جب سب کچھ مل رہا تھا تو ہم نے کوئی تما یا حرص ظاہر نہیں کی، وہ مہم ہے. بس یہ اخلاقی کمزوریاں، اخلاقی ضعف بعض اوقات شخصیت کے اندر رہ جاتے ہیں، جو کسی خاص وقت میں جا کر سار اٹھاتے ہیں. پیمان شکن لوگوں کے اندر حسد و حقد یہ موجود تھا پہلے سے، البتہ غیر فعال تھا، لیکن جب میدان ملا اس کو فعال ہو گیا. امیر المومنین، چونکہ پہلے امیر المومنین خوب امیر المومنین نہیں تھے، حکومت نہیں تھی امیر المومنین کے پاس، بیت المال نہیں تھا امیر المومنین کے پاس، ریاست و قدرت نہیں تھی امیر المومنین کے پاس، اس لیے حسد فعال نہیں تھا. لیکن حسد فعال اس وقت پیدا ہوا جب دیکھا کہ امارت ان کے پاس، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس شورا میں ایک جیسے تھے ممبر، وہ بھی ہم جیسے ایک رکن تھے، ہم بھی انہی کی طرح کے ایک رکن ہیں، سب کی حیثیت یکساں ہے، ایک جیسی ہے، ہم ہی میں سے ایک رکن، اب وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا، حسد ان کا فعال ہوا. اور یہ اتفاق رونما ہوا انقلاب اسلامی میں بھی، امام کے ساتھ بھی حسد کرتے تھے لوگ، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن رہبر معظم کے ساتھ زیادہ حسد ہوا. بہت سارے یہ سمجھے تھے کہ ہم علمی لحاظ سے اور فلاں لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے اور کئی حیثیت سے اور سے مثلا رہبر سے آگے ہیں، تحمل نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے. یعنی وہ جو سورہ جو قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے کہ وہ شخص سورہ عبسا میں، کہ اس شخص نے جب امیر المومنین کا اعلان ہوا ولایت کا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ حق ہے، سورہ عبسا میں ہے، کہ اگر یہ حق ہے تو خدایا مجھ پر پتھر برسا. یعنی یہ نہیں برداشت ہو سکتا مجھ سے. یہ حالت بعض لوگوں کی پیدا ہوئی کہ اگر یہ واقعاً انتخاب کر لیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے راہبر ہوں گے، وہ پیشوا ولی فقی ہوں گے، وہ پھر ہم پر پتھر برسا، اور اتفاقاً پتھر خدا نے برسائے بھی، اس شخص پر بھی برسائے پتھر اور ان پر بھی برسائے پتھر. اب یہ اتفاق بہت ساری جگہوں پر رونما ہوا، حسد فعال ہوا ان کا. حتی بعض ایسے تھے جو شہید حسینی کا نام لینا اپنی توہین سمجھتے تھے، کہ جس طرح ہوتی ہے نا عورتوں میں یہ صفت موجود ہے، ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کا نام لے تو وہ سمجھتی ہے میری توہین ہو رہی ہے. یہ صفت زنانہ طالب علموں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، علماء میں بھی. کہتے ہیں نا کہ حسد، دس ایسے حسد کے تھے، روایت میں آئی، دس حصے حسد بنایا گیا اور اس میں سے نو حصے علماء میں تقسیم کیے گئے، ایک حصہ سب میں، اس ایک میں بھی یہ شریک ہیں. یعنی ایک حصہ حسد کا جو سب میں پوری انسانیت میں بانٹا گیا تمام طبقات میں، اس ایک میں عورتوں کے اندر بھی ہے، وہ دسویں حصے کا کچھ اس میں بھی یہ شامل ہو. نو حصے بالکل محفوظ طریقے پر فقط علماء میں تقسیم کیے گئے. تبھی بات ہے کہ یہ حسد ہونا چاہیے ان کے اندر، اور ہے، اور شدید ترین حسد ہے. اگر کوئی عالم کسی عالم کو تحمل کرتا ہے، سمجھو بہت بڑا انسان ہے یہ، واقعاً تظاہر نہیں کرتا، واقعاً تحمل کرتا ہے، اگر سمجھو بہت بڑا انسان ہے یہ. اگر ایک عالم عالم کو برداشت کر لے، دوسرے کو برداشت کر لے، وہ سو کا تو ریاکاری کرتے ہیں باہر آ کر دوسرے عوام کے سامنے اچھے ناموں سے یاد کرنا، نہ اپنے اس مخصوص ماحول میں اپنے خاص الخواص لوگوں کے اندر بھی احترام کریں مثلا اس کا، اس کے معنی یہ کہ بہت بڑا انسان ہے، اس کو تحمل کر رہا ہے مثلا. ایک اور ضعف ان لوگوں کے اندر یہ تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا ان کا، ایک فیصد اعتماد نہیں تھا ان کا. حتی یہ برجستہ دو شخصیات طلحہ و زبیر، ان کا بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ایک خطبہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر یہ جمل میں کامیاب ہو جاتے جنگ بصرہ میں، تو سب سے پہلے ایک دوسرے سے انتقام لیتے، ایک دوسرے کو موت کی گھاٹ اتارتے. کسی چیز میں ان کا نہیں تھا. بہت سارے واقعات نقل کیے گئے ہیں، اب میں ان تاریخی جزیات میں نہیں جاتا. بصرہ میں جب جا کر انہوں نے بیت المال پہ قبضہ کیا، سب سے پہلے پہلا حملہ ان کا بیت المال پر تھا بصرہ میں، وہاں کے والی کو نکالا اور خزانے کے والی کو انہوں نے نکالا. اس کے بعد ایک نے اپنا تالا لگا دیا جا کر، دوسرے نے اپنا تالا خزانے کو لگایا جا کر، الگ الگ دونوں نے ایک تالا نہیں بنوایا، الگ الگ تالے، دو تالے بنوا کر الگ سے لگوائے. آخر میں پھر اختلاف ہوا اور یہ فیصلہ زوجہ رسول کی طرف ارجاع دیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ بیت المال میں کس کا تالا ہو. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ زبیر ان کے رشتہ دار بنتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میری طرف سے زبیر نمائندہ ہیں، زبیر کا تالا شرعی اسلامی تالا ہوگا اور ان کا تالا اتار دیں. مثلا اس حد تک انہیں اعتماد نہیں تھا بیت المال کے اوپر کہ ایک تالا لگائیں، کسی ایک شخص کے پاس چابی ہو اس کی. اور اسی طرح کئی مواقع پر یہ ہوا، ہمیشہ ایک دوسرے کو زیر نظر رکھا ہوا تھا سب نے، نہ ان دو نے، سب نے. مروان نے ان سب کو نظر میں رکھا ہوا تھا، مغیرہ نے مروان کو زیر نظر رکھا ہوا تھا. اسی وجہ سے وہ راستے سے واپس چلا گیا جب اس نے دیکھا کہ یا دالنی غلطی، ان کے عزائم دیکھے انہوں نے کہ سب اپنی اپنی سوچ رہے ہیں، فقط امیر المومنین کو ہٹانا ہدف مشترک تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز قدر مشترک نہیں تھی ان کی آپس میں. مثلا انقلاب کے خلاف جتنے گروہ ہیں، اس میں علماء اور غیر علماء سارے ہیں، فقط انقلاب دشمنی ہدف مشترک ہے، باقی کوئی چیز ان میں آپس میں شریک نہیں ہے، ان کی باقی سب چیزوں میں الگ الگ ہیں. شہید حسینی کے خلاف جتنے لوگ تھے گروہ، ان میں بھی فقط شہید کی مخالفت ہدف مشترک تھی، بلکہ آپس میں کسی مسئلے پر ایک نہیں تھے، واقعاً ایک نہیں تھے اور نہ بھی ہیں. لیکن جب ایک ہدف مشترک آ جاتا ہے اس میں بظاہر آ کے ایک بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پر عدم اعتماد ان کا، اور زوجہ رسول کو ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں تھا، یہ بھی باقاعدہ شواہد کے ساتھ لکھا ہے تاریخ میں کہ ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں تھا. انہوں نے پہلے سے، اگر انہیں اعتماد تھا تو ایک شخص پر تھا، وہ عبداللہ ابن زبیر پر تھا جو جوان تھا اس وقت، باقی ان بوڑھوں پر وہ اعتماد نہیں کرتی تھی. انہیں صرف چاہتی تھی کہ، یعنی جو میں کہوں مختصر کہ ہر ایک کو استعمال کر رہا تھا، جب خودخواہ بھی ہو اور عدم اعتماد بھی ہو وہاں حتمن یہ فضا پیدا ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اصل محور ہوں اور یہ سارے لوگ میرے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں، آخری گول میں کروں گا، یہ سب پاس دینے والے ہیں، آخری کام میرا ہے، یہ منصب مجھے ملے گا. ہر ایک دوسروں کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا. ابھی بھی ایسے لوگ جب مل بیٹھتے ہیں آپس میں قومی فیصلے کرنے، خودخواہ و خودبین، اور آپس میں جب بے اعتمادی ہوتی ہے تو سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو کوئی فیصلہ جو دوسرے کی فیور میں جا رہا ہو اس کو فیصلے کو تصویر نہیں ہونے دیتے، ایک دوسرے کو دقیق کنٹرول کیا ہوتا ہے، نظر میں رکھا ہوتا ہے، یہی کر رہے تھے. یہ ہر ایک آدمی سوچ رہا تھا میں دوسروں کو استعمال کر رہا ہوں. وہ صفت دیگر ان کے اندر تھی فتنہ گری، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے، مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی بھی کام سے دریغ نہیں کرتے تھے، کسی بھی کام سے، کوئی کتنا پست اور گھٹیا کام ہو اسے انجام دینے کے لیے یہ تیار تھے. فتنہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اشد من القتل، فتنہ سب سے بری چیز ہے، قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے، اشد من القتل. انہوں نے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے فتنے سے بھی پرہیز نہیں کی. اور یہ شامی سیاست تھی اس وقت، معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ ہر حربہ سیاست کے اندر جائز ہے، یعنی آپ حکومت تک، اقتدار تک پہنچنے کے لیے اگر آپ واقعی حقدار ہیں اور پہنچنا چاہتے ہیں اس تک، باقی وسیلے پرواہ نہ کریں آپ، وسیلہ ہدف وسیلے کی توجیہ کرتا ہے، الاہداف تبرر المبادی. آج کی دنیا کی رائج سیاست میں یہی چیز معمول ہے، اس کو ایک ضابطے کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، اس پر ایمان ہے سب کا. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آپ اپنے مقصد کی خاطر ہر کام کریں، اس کے لیے بے گناہ قتل کرنے ہوتے ہیں بے شک کروائیں، آپ اپنا ہدف حاصل کریں، آپ اہداف وسائل کو مباح کر دیتے ہیں. ہیں ایسے دینداروں کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ اور اتفاقاً شاید مذہبی لوگوں میں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے مقاصد مقدس ہوتے ہیں، غیر مذہبی لوگوں کے مقاصد مقدس نہیں ہوتے. جیسے تاجر ہیں، ان کے مقاصد دنیاوی ہیں، اور وہ بھی تجارت کے لیے، سود حاصل کرنے کے لیے ہر وسیلہ ہر ذریعہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہدف ان کا نہیں کہتے کہ مقدس ہے، وہ خود بھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارا ہدف مقدس ہے. مذہبی طبقہ اپنے مقاصد کو مقدس سمجھتا ہے، حزب بنانی ہے اس کو مقدس سمجھتا ہے، الیکشن لڑنا اس کو مقدس سمجھتا ہے، کرسی پہ جانے اس کو مقدس سمجھتا ہے، عین تکلیف شرعی واجب الہی ہے میرا، پارلیمنٹ میں بیٹھنا، میرا حکمران بننا، یہ واجب عینی ہو چکا ہے اس پر، لہذا اس کے لیے اب ہر حربہ مجھے استعمال کرنا ہے. چھوٹی سطح پر آ جائیں، اگر مدرسہ بنانا ہے، بہت مقدس ہدف ہے مدرسہ بنانا، اس کے لیے آپ سارے وسائل سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہر ذریعے سے آپ استفادہ کریں. آپ نے اگر مسجد بنانی ہے، شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے اپنے بعض محاضرات میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ ہیں ایسے، مسجد اگر بنانی ہے اس کے لیے ہر چیز سے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور فراڈ و فریب بھی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسجد کا پیسہ کہیں سے فراہم کرنا، امام بارگاہ بنانی ہے، ہر طریقے سے اس کا پیسہ حاصل ہونا چاہیے ہمیں. ان کے چونکہ اہداف مقدس ہیں، نامقدس وسائل سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، اس منطق کے تحت کہ ہدف وسیلے کی توجیہ کرتا ہے، ہدف وسیلے کو پاک کرتا ہے. حالانکہ یوں نہیں ہے، وسیلہ ہدف کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ جن مدرسوں میں درست پیسہ استعمال نہ ہو مدرسے ناپاک ہو جاتے ہیں، جن مساجد میں درست پیسہ استعمال نہ ہو وہ مساجد ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اہداف وسائل کی توجہ نہیں کرتے، وسائل اہداف کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر خوب ایک مقدس، ان کا ہدف، انہوں نے ایک مقدس ہدف بنایا، ایک مقتول مظلوم خلیفہ کا انتقام لینا یا اس کا خون بہا مانگنا، اور یا مثلا حکومت اسلامی اور اسلام کا دفاع، اور یہ نعرے ان کے، اس کے لیے ہر کام کریں، اتنا فتنہ و شورش و بہتان و ہر چیز، کسی چیز سے دریغ نہیں کی، اور انہوں نے کیا سب کچھ۔ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا، پورے ماحول اسلامی کو انہوں نے درہم برہم کر دیا۔ اس وقت جتنا مملکت اسلامی تھی سب کے اندر اس فتنے سے انہوں نے پریشان کیا لوگوں کو، اور اسی کے تحت انہوں نے تہمت و بہتان سے بھی استفادہ کیا۔ بہتان تراشی یہ بھی ایک پیمان شکن لوگوں کا ہدف ہے۔ ظاہر ہے اعتراف تو نہیں کرتے کہ ہمیں کیوں الگ تھلگ کیا گیا، ہمیں تما کی وجہ سے، ہم پر اعتماد نہیں تھا، یا ہم قابل اعتماد نہیں ہیں اس وجہ سے ہمیں الگ کر دیا گیا۔ کبھی کوئی مجرم اپنے آپ کو نہیں کہتا میں مجرم ہوں، نااہل اپنے آپ کو نہیں کہتا میں نااہل ہوں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم چونکہ بہت پاک صاف لوگ تھے اس لیے ہمیں نہیں برداشت کر سکے۔ عموماً کسی کو رشوت کے جرم میں بینک سے نکال دیں، وہ کہتے ہیں بینک کا سارا عملہ خراب تھا، میں بیچ میں ایک صحیح آدمی تھا لہذا وہ پورا عملہ مجھے برداشت نہیں کر سکا، میں صاف ستھرا آدمی ہوں۔ مثلا حوضے سے اگر کسی کو نکال دیں، پورا حوضہ خراب ہوتا ہے، اس ایک پاکیزہ شخصیت کو تحمل نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں چونکہ بہت ٹھیک آدمی تھا اس لیے حوضہ خراب مجھے تحمل نہیں کر سکتا۔ مجرم بن جاتا ہے پاکیزہ انسان، بہتان سے دریغ نہیں کرتے، ہر قسم کی تہمت۔ سب سے بڑی تہمت انہوں نے امیر المومنین پر یہ لگائی کہ خلیفہ کا قاتل سمجھا، یا خلیفہ کے قتل کا حامی امیر المومنین کو سمجھا انہوں نے۔ وہ اس میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کی، بلکہ بعد میں شامیوں کی طرف سے، کہ بعد میں آئے گا مارقین کے، ان میں چونکہ مارقین در حقیقت پشتیبان تھے ناقصین کے، پشت پہ مارقین تھے لیکن سامنے فرنٹ جنگ جمل میں ناقصین کا تھا۔ مارکین ایک کام کرتے تھے امیر المومنین کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، جا کر بدوؤں میں، عربوں میں جا کر بکریاں تقسیم کرتے تھے، بکریوں کے بچے، بیڑے، جو بدوؤں کی ضرورت ہے، مثلا قبیلہ، ان قبائل کی، بادیا نشینوں کی، ان بادیا نشینوں میں جا کر مثلا کسی قبیلے میں بکری دے آتے، کسی قبیلے میں اونٹ دے آتے، کسی قبیلے میں کوئی بھیڑ دے کر آتے، دن کو تقسیم کر کے آتے اور کہتے کہ یہ شام کی طرف سے، امیر شام کی طرف سے یہ تحفہ اور ہدیہ ہے آپ کو مدد کے لیے۔ جس طرح این جی اوز ابھی سرحد میں، بلوچستان میں جا کر یہی کام کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں تقسیم کرتے ہیں قبائلوں میں جا کر، کسی کو سائیکل دیا ہے، کسی کو کیا دیا ہے، یہ کام وہ کر رہے تھے کہ یہ تحفہ ہے آپ کی طرف۔ لوگ خوش ہوتے تھے، غریب آدمی، فقیر لوگ، ایک بکری بہت بڑا سرمایہ تھا ان کا، ایک بکری ایک گاڑی کے برابر ہے، خوب یہ گاڑی کسی کو دیا نا، اور رات کو اپنے مشٹنڈے بھیجتے تھے، وہ بکری چرا کے لے آتے تھے، یا اس کو اگر چرا نہ سکے مار آتے تھے وہاں پر، دن کو تقسیم کرتے تھے، رات کو اپنے ہی افراد بھیج، چونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہاں کہاں بکری دی ہے رات دن کو، یا پکڑ کے لے آتے تھے اگر نہ لا سکے، مثلا کتے وغیرہ ہوں وہاں اور ان سے گھبراتے ہوں، بالآخر تلوار نیزے سے کسی طریقے سے اس کو مار آتے تھے بکری کو۔ اور مشہور یہ کرتے تھے کہ ہم بکریاں تقسیم کرتے ہیں، امیر المومنین کے لوگ آ کر ان کو مار جاتے ہیں۔ یہ کام عام کیا انہوں نے، سر عام کیا یہ کام، بہت سارے قبائل کے اندر یہ جا کر، ظاہر دیہاتیوں کے اندر یہ بات پھیل جاتی تھی کہ ایک آدمی ہمارا اتنا خیرخواہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کی دی ہوئی بکری بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین کے بارے میں جذبات بہت زیادہ ابھرے لوگوں کے اس کام سے، یہ کام کرتے تھے۔ یا تہران میں یہ کام کرتے تھے، جب یہ رئیس جمہور موجودہ پریزیڈنٹ میئر تھے تہران کے، اس وقت یہ حرکتیں کرتے تھے، یہ لوگ بہت سارے کام اس طرح سے کرتے تھے کہ مثلا فرض کر لیں کہ کہیں جو کوڑا اٹھانے والی گاڑی آ رہی ہے، میونسپلٹی کی، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دیتے تھے، روڈ بلاک کر دیتے تھے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کر دیتے تھے، نہیں آئی گاڑی، لوگوں کا کوڑا پڑا ہوا ہے، ایک دن نہیں آئی، دوسرے دن نہیں آئی، تیسرے دن نہیں آئی، یہ کئی دفعہ ہوا اتفاق، پھر خود سے گاڑی کرائے پہ لے کے ٹرک، اور کہیں گے کہ دیکھو یہ جس کا کام ہے کوڑا اٹھانا وہ نہیں اٹھا رہا، اب مثلا سیاسی جماعت کے نام سے بینر سے اوپر لکھا ہوا ہے مثلا پی 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 اور اس کی گاڑی کوڑا اٹھا رہی ہے لوگوں کا، یہ کام کرتے نہیں، یہاں خود تہران کے اندر ہوتا رہا، قوم کے اندر ہوتا رہا یہ کام، کہ دن کو بکریاں تقسیم کر کے رات کو انہیں چرا لیتے تھے یا قتل کرتے تھے تو بدنام کرنے کے لیے، یہ شامی حربہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا، بہتان باندھنا اور تہمت لگانا اصلی ان کا حربہ تھا. اور ایک اور کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، برعکس اس کام کے جو پہلے کہا تھا کہ مقدس اہداف کے لیے نامقدس وسیلے استعمال کرنا، بہتان و تہمت یہ اس زمرے میں تھا، بلکہ اپنے ناپاک خواہشات اور ارادوں کے لیے، نیتوں کے لیے مقدسات سے استفادہ کرنا، جو آج بہت رائج چیز ہے، دونوں کام مذہبیوں کے اندر ہیں، مسجد سے استفادہ کرنا اپنی پارٹی کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، مدرسے سے استفادہ کرنا، حوضے سے استفادہ کرنا، دینی مقدسات سے استفادہ کرنا، یہ عام ایک روش بن گئی ہے، کسی بھی دینی مقدسات سے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استفادہ کرنا. پاکستان میں ایک رائج چیز اس وقت جو مدتوں سے ہے، ایک لینڈ مافیا کے نام سے اصطلاح سنی ہوئی ہے صاحب کی، لینڈ مافیا ہے پاکستان میں، جن کا کام بڑے شہروں پر، بڑے شہروں میں پلاٹ ہیں خالی، یہ جاتے ہیں جا کر میونسپل کمیٹی کے اندر دیکھ لیتے ہیں نقشے وغیرہ کہ کون کون سے پلاٹ مثلا اس قابل ہیں کہ ان پہ قبضے کیے جائیں، پہلے سے نقشے فائلیں نکلوا کے پلاٹ کی نشاندہی کر کے پھر علم جا کر وہاں لگا دیتے ہیں، مثلا شیعہ اگر لینڈ مافیا ہو تو، چونکہ شیعہ سنی دونوں ہیں، اتفاقاً یہ گزشتہ محرم میں یہ اتفاق ہوا، دو جگہ مجلس کے لیے آنا جانا ہوتا تھا، روز آتے تھے، 9 محرم کو دیکھا کہ ایک جگہ جنگل تھا، اس میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن 9 محرم کو جب گزرے تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، 8 محرم تک، 9 محرم کو وہاں درخت کٹے ہوئے ہیں اور علم لگے ہوئے ہیں، دھیگیں چڑھ رہی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں کالے کپڑے پہنے ہوئے، تو حیران ہوئے کہ آج ایک رات میں امام بارگاہ بن گئی. یہاں دوسروں نے بتایا کہ یہ در حقیقت انہوں نے فائل نکالی ہے، یہ پلاٹ دیکھا خالی ہے، اس پر علم لگایا محرم میں، چونکہ گورنمنٹ سمجھے یہ علم ہے اور ان لوگوں کے متعارض کام ہوتے ہیں، یا ہوم بھی تو مسئلہ مذہبی بنا دیا جاتا ہے، اور بعد میں دیکھا تو ابھی دوبارہ جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہاں پر ان کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. علم مقدس چیز ہے، اس مقدس سے نامقدس اہداف کے لیے استفادہ کرنا، مقدسات سے نامقدس فائدے لینا، یہ کرتے ہیں لوگ، جتنے بھی دینی مراکز مقدسات ہیں ان کو گمانا، گلی گلی شہر شہر لے کے جانا اور ان سے نامقدس، انہوں نے یہ کام کیا پیمان شکنوں نے، چونکہ ان کے لیے جب پیمان توڑ دیتا ہے انسان، یعنی ہر چیز توڑ دی اس نے، عہد شکن ہر چیز توڑ دیتا ہے، اب اس کے لیے کوئی چیز مہم نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم، اب یہ مضر ہو گئے ہیں، یہ کسی چیز کی اب حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، چونکہ بالا ترین حرمت عہد کی تھی جو توڑ دیا انہوں نے، اب بے باک ہیں، لاپرواہ ہیں. انہوں نے کیا کیا، حرم رسول سے استفادہ کیا، بالآخر زوجہ رسول کا ایک تقدس تھا نسبت کی وجہ سے، شخصیت جو بھی تھی ان کی، لیکن بالآخر زوجہ رسول تھی، حرم رسول شمار ہوتی تھی، حرم رسول سے سوء استفادہ کیا انہوں نے، ان کو بٹھایا اونٹ پر اور مکہ سے لے کر آئے بصرہ میں، اور لوگوں کو کہا کہ زوجہ رسول ہیں ساتھ، اور یہ ام المومنین ہیں آپ کی، آپ سب اولاد ہو، یہ ماں ہیں آپ کی، اور ماں کے آواز پہ لبیک کہو. اگر کچھ لوگ جمع کیے انہوں نے تو اسی وجہ سے جمع کیے، یہی عنوان انہوں نے اکٹھا کیا، یہ علم بلند کیا حرم رسول کا، اور اس کے گرد لوگوں کو اکٹھا کر لیا. یہ بھی رائے چیز ہے، فوراً پناہ لیتے ہیں مقدسات کی، کسی نہ کسی مقدس وسیلے سے استفادہ، اپنے غیر شرعی و غیر عقلی و غیر جائز اہداف کے لیے، ناجائز اہداف کے لیے یا اپنی شخصیت کے لیے مقدسات سے استفادہ کرنا، غارت گری بیت المال. بصرہ میں جب یہ پہنچے، انہوں نے پہنچتے ہی سب سے پہلا حملہ بیت المال پہ کیا، لوٹا بے دردی کے ساتھ بیت المال. اور حتیٰ دوسرے جو ان کے ساتھی حامی تھے، جن کو بڑے وعدے وعید لے کر گئے ہوئے تھے، یعنی اصلی مارکہ جنگ سے پہلے انہوں نے تین مارکے لڑے تھے، اصلی مارکہ چوتھا مارکہ تھا، اس سے پہلے تین مارکے لڑ چکے تھے. یہ بصرہ میں چھوٹی جنگیں، یعنی ایک میں بیت المال پہ قبضہ کیا، ایک میں والی کو مثلا کنٹرول کیا، ایک میں کچھ اور انہوں نے ہدف حاصل کیا. ایک مقصد ان کا یہ تھا کہ بیت المال ان کے قبضے میں آئے، کر لیا آخرکار انہوں نے بیت المال قبضے میں، اور اس کو لوٹا. جن کو وعدے وعید دے کر لائے تھے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، آپس میں ہی سارا مال تقسیم کر لیا انہوں نے. اور جیسے عرض کیا کہ تالوں کی اب تک جنگ شروع ہو گئی کہ کس پر کیا تالا ہو. عموماً پاکستان میں بھی یہ علم جو اس مقاصد کے لیے لگاتے ہیں، نیچے بہت بڑا صندوق رکھتے ہیں، کئی علم کے نیچے دو دو صندوق پڑے ہوتے ہیں، ایک ایک گروہ کا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے گروہ کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک صندوق پر دو دو تالے پڑے ہوتے ہیں، ایک الگ گروہ کا تالا ہے، دوسرا الگ گروہ کا تالا ہے. یہ تو ہیں نمونے، صاحب دیکھے ہوں گے کہ بس اوقات پولیس آ کر وہ تالے کھلواتی ہے، یعنی پولیس کی نظارت میں تالے کھلتے ہیں وہاں پر، اور درآمد اس سے نکلتی ہے، کسب ہوتی ہے، مقدسات سے نامقدس استفادہ کرتے ہیں. غارت گری یہ بیت المال ہے، لوٹنے کے لیے. خوب بیت المال، خمس، زکوٰۃ، صدقات، دینی وجوہات، یہ سب بیت المال کا حصہ ہے. پیمان شکن کیوں تسلیم نہیں کرتے انقلاب اسلامی کو؟ خوب بیت المال ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر خمس کیسے لیں گے؟ اگر یہ مان لے مثلا نظام ولایت کو، پھر خود خمس کیسے کھائیں، کس جواز سے کھائیں گے؟ یہ بس اس وجہ سے بھی پیمان شکن ہو جاتے ہیں. وہ ایک صفت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے لیے ذکر کی اور، کہ یہ جانور پرست لوگ ہیں. خود امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان کے لیے یہی اصطلاح استعمال کی ہے، جانور پرستی کی. اگر یہ خطبہ مل جائے تو خطبہ نمبر 13 میں ہے اہل بصرہ، وہ واقعہ جمل کے بارے میں. کن تم جندل مرا، تم عورت کی سپاہ ہو، عورت کی سپاہی ہو. و اتبا البہیما، اور بہیما کے جانور کے پیروکار ہو. اس سے زیادہ پستی انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جانور کے پیروکار بن جائے، حیوان کا. کسی زمانے میں انسان کو سرزنش کے طور پر جانور یا جانور جیسا یا یہ کہا جاتا تھا، اور انسان توہین محسوس کرتا تھا کہ جانور کے ساتھ مجھے تشبیہ دیں. لیکن ایک ایسا بھی زمانہ ہے کہ جانور پرستی ایک فریضہ یا وہ بن جائے، مثلا یہ لوگ جانور پرست بن گئے. کیا کرتے تھے؟ وہ اونٹ تھا، وہ عسکر اسپیشل اونٹ ایک لے کر آئے تھے، اس پہ زوجہ رسول کو بٹھایا اور سب اسی کے گرد گھومتے تھے. عجیب و غریب واقعات ہیں، چومتے رہے اس پر، نظر نیاز کرتے تھے، چومتے تھے اونٹ کو. مکہ سے انہوں نے چومنا شروع کیا، اب وہ اونٹ کا کیا حال ہوگا جس کو مثلا، ظاہر ہے اونٹ جانور ہے، اس کو جانوروں جیسا ماحول کی ضرورت ہے، اس کو تو یہ چوما چاٹی تو اس کو اچھی نہیں لگتی جانور کو. اس کو آزاد چھوڑیں، اپنے کام کے لیے چھوڑیں اس کو. یہ آئے جانور کو لے کر، راستے بھر اس کو بوسے دیتے رہے. نہ صرف جانور کو بوسے دیتے رہے، بلکہ حتیٰ یہ لکھا ہے تاریخ میں، ظاہر یعقوبی نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے، کہ یہ اس کی لید کو تبرک کے طور پر رکھتے تھے اپنے پاس. امام علی فلم میں بھی اس منظر کو انہوں نے خوبصورتی سے فلمایا ہے، کہ جب وہ ولید نے اس شخص سے پوچھا، وہ لید کو سونگ رہا تھا، چوم رہا تھا، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا اس سے عود و عنبر کی خوشبو آتی ہے، اونٹ کی لید سے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم جانور کے پیروکار تھے. رغا فعجب تم، جب وہ چنگارتا تھا جانور، بولتا تھا تو تم لبیک کہتے تھے. جانور جب بولتا تھا یہ لبیک کہتے تھے اس کی آواز پر. فعجب تم و اوقرا فہرب تم، لیکن جب اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تم بھاگ گئے سارے. یعنی اصل میں ان جانور پرستوں کو نہ حرم رسول کی پرواہ تھی، نہ اپنے لیڈروں کی پرواہ تھی، کسی کی نہیں تھی، صرف جانور جب تک کھڑا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ قائم تھے اور بڑی بجگری سے لڑتے تھے جانور کے لیے. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ جب تک یہ جانور موجود ہے یہ ان پر غلبہ نہیں پا سکتے، آپ سب سے پہلے جا کر اس کو مارو. بعض نقل میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جا کر اس کی کونچیں کاٹی، وہ گرا، جب گرا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، تلواریں نیزے پھینک دیے. کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ، اب میرے ذہن میں دقیق تعداد نہیں رہی، یعنی سینکڑوں لوگ، سینکڑوں کے حساب سے صرف جانور کی حفاظت میں مرے ہیں، یہ اس اونٹ کی حفاظت میں. جب اونٹ گر گیا تو پھر نہیں پرواہ کی کہ اب زوجہ رسول کا کیا بنے گا، ان کی حفاظت کے لیے بھی تھوڑا جہاد کریں نا، بالکل ان کو چھوڑ دیا. پھر وہ اونٹ گرا، بس ختم. اخلاقکم دکاکن و عہدکم شقاق، اسی خطبہ 13 میں فرمایا کہ تمہارے خلق و خوب بہت پست ہے، بہت ہی پست ہو تم لوگ. و دینکم نفاق، اور منافقت تمہارا دین ہے. و ماؤکم زحاق، والمقیم بین ازہرکم مرتہن بذنبہ، پانی تمہارا ناگوار اور کھارا، اور یہ کہ جو تمہارے اندر آ کر رہے گا وہ گناہ میں آلودہ ہو جائے گا. و شاخص انکم متدارکن برحمت من رب، اور جو تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی. کأنی بمسجدکم کجوجو سفینۃ قد بعث اللہ علیہ العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من فی ضمنها. حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہاری مسجد گویا ایک کشتی کے اس سر کی طرح، کشتی کے سینے کی طرح مجھے نظر آ رہی ہے، پانی میں ڈوبی ہوئی غرق، اور تمہارا شہر اور تم سب غرق. میں دیکھ رہا ہوں کہ فقط یہ تمہاری مسجد بچی ہے بصرہ کی. اب یہ اتفاق کئی دفعہ رونما ہوا، ابھی بھی آپ دیکھیں بصرہ کی جو صورتحال ہے، پہلے سے پیش بینی کی ہوئی تھی امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ اور بصرہ دونوں کے بارے میں. اب یہ بھی ایک ان کے اندر صفت موجود تھی کہ از نظر فہم ان کو دیکھیں جانور پرست لوگ تھے، یہ جانور کے تابع و پیروکار تھے، یہ لوگ بہیما. مولانا روم کے بقول کے عوام جب ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور جب نہ ماننا ہو تو نوح کو پیغمبر نہیں مانتے. اب ماننے پہ آئے تو اونٹ کو مان لیا، اونٹ کی لید سے امبر و اود کی خوشبو آنے لگی، لیکن امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مان رہے ہیں. اونٹ کو کیا مان لیا، امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مان رہے. اتنی پستی جب انسان کی فکری لحاظ سے، تفکر کے لحاظ سے آ جائے کہ ایک جانور کے پیچھے انسان چلنا شروع کر دے، پھر کوئی نہیں انسان اس کو بچا سکتا، وہ قوم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتی جو اتنی گر جائے، جانور پرست بن جائے. خوب، ایک فصل دیگر یہ تھی کہ بعض ان شخصیتوں کے جو ان کے سرکردہ اور رؤساء ہیں ان کے بارے میں کہ مختصر معروف ترین افراد ان کے طلحہ ابن عبداللہ، زبیر ابن عوام، یالی ابن منیا، عبداللہ ابن عامر، عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن طلحہ و مروان ابن حکم، یہ ان کے بڑے رؤساء تھے ناقصین کے، جنہوں نے عہد شکنی کی خود بھی اور عہد شکنی پر لوگوں کو بھی اکسایا، اور باقی حرم رسول سے بھی استفادہ کیا، اور باقی جتنے بھی وسائل ان کو مہیا تھے مکہ سے، کعبہ سے، اور ہر چیز سے انہوں نے امیر المومنین کے خلاف لوگوں کو بڑکانے کے لیے استفادہ کیا انہوں نے. خوب، اگرچہ بعض اس سلسلے میں ان کی وسیع ہے، لیکن ظاہر ناقصین کے بارے میں یہ بات کافی ہوگی، بعد میں بات ہوگی دوسرے دو طبقات کے بارے میں، یعنی مارقین اور قاسطین. بعد میں انشاءاللہ.